ایک مرتبہ پھر بھی سلوات پڑھنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن. أرواحنا وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آپ مسلسل مجالس سے کلام رہے ہیں اور آپ کی ہمت بھی دعا دینی چاہیے، آفرین کہنا چاہیے کہ آپ حضرات ابتداء محرم سے لے کر ایک عمل خیر انجام دیتے ہیں اور حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اگر ایک مومن 40 دن تک کنٹینیوسلی مسلسل کوئی عمل خیر انجام دے تو ذات پروردگار اس کے لیے ینابیع الحکمہ قرار دیتا ہے، اس کے لیے حکمت کے سمندر، حکمت کے دریا بہاتا ہے. اور جو لوگ 40 دن تک سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں یا ذکر سنتے ہیں یقیناً ان کے سینے بھی اس حکمت کے ساتھ مانوس ہیں. دے نو دا فلسفی ازاداری، شورلی دا پیپل دے آر اٹینڈنگ دیز 40 ڈیز مورننگ سیشنز آف حسین علیہ الصلوۃ والسلام. They understand the hadith of the Prophet, as Prophet said, "Inna al-Husayna misbahul Huda." Husayn alayhi salatu wasalam, hidayat ka chiraagh hai. He is the candle of guidance. It is not only an example which Prophet has given in this hadith, but it is a reality which Prophet has quoted in this hadith. That Hussein is a candle, is a lamp of the guidance. Guidance comes from Hussein alayhi salatu wasalam. Whosoever wants to take the guidance, he has to come to Hussein alayhi salatu wasalam. And this is a kind of miracle which we can see in all over the world, the people, by the teachings of Hussain alayhi salatu wasalam, they are alive. They are getting inspiration through the teachings of Hussain alayhi salatu wasalam. Our whole faith or school of thought depends upon the teachings of Hussain alayhi salatu wasalam. If we take off this morning of Hussain alayhi salatu wasalam from our school of thought, then nothing will remain in our school of thought. These sessions are very important. We take the foods of our whole year, foods of our inspiration for whole year, from the teachings of Hussain alayhi salatu wasalam. We thank to Allah subhanahu wa ta'ala that He has provided this kind of the teachings, that our youth take inspiration to the teachings of Hussain. Because if you look in the movement of Hussain alayhi salatu wasalam, you will find examples for the youth, examples for the old people, examples for the teenagers, examples for the women. Everyone can take examples. So that's why Hussain is the candle of guidance. And his guidance are alive all the time. Why? Because Hussain is alive all the time. While he will remain alive, his teachings will remain alive as well. And it's not just a word of my speech, but when we look at the verse of Quran, Allah says, لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّكَ يُرْزَقُونَ. That don't call those people, they are being martyred in the way of Allah, as a dead body, but they are alive and they are getting the foods before Allah subhanahu wa ta'ala. This shows that every martyr, every person who is being sacrificed in the way of Allah subhanahu wa ta'ala is alive. And our connection in between a person who is alive and how we can take the teachings from him, how we can take the lessons from him, however we take the lessons in his life, we take the lesson when he is martyred. There is no difference in our school of thought. There is no difference if Imam is alive or he is dead. In both situations, we believe that they are still alive. This is the reason, inshallah, I would like to talk about the recognition of Imamat. Ma'rifate Aim alayhi salam during these 10 days. Because if we have the recognition of Imamat and we can recognize the Imamat through the wording of Aim alayhi salam. If we look the special ziyarat of Aim alayhi salam, it's called Ziyarat Jamia. We can understand the reality of the concept of Imamat within the Shia school of thought. If anybody wants to understand how Imamat stands in our school of thought, he has to come through the words of Ziyarat Jamia. Then he can understand that what is the concept of Imamat in our school of thought. Many people might they compare with their imams, might they compare with their khulafa, might they compare with somebody else. But if we look at the qualities of Aimma alayhi salam, if we look at the attributes of Aimma alayhi salam in these words which are quoted through the words of Aimma alayhi salam, we can find that the concept of imamat is completely different than anybody else can think about that. It's beyond the thinking of human being. Might be no one can reach on the status of imamat within the Shia school of thought. Shia school of thought is a rich school of thought which has the teachings which can give the complete concept of Islamic life and the guidance for the human being. When we said Hussein is the candle of guidance, that means he is the candle of guidance in whole his life. However, Prophet is alive. When we say أشهد أن محمدا عبده ورسوله. When we say these words, at that time we don't say that أشهد كان محمدا, that he was the Prophet of Allah, he was the Messenger of Allah, but we say surely he is Messenger of Allah. So this is a witness. We are being witness that Prophet is Messenger of Allah. He was Messenger of Allah, he is Messenger of Allah, and he will remain Messenger of Allah. Even he is died, still he is Messenger of Allah. This is the concept of prophethood. This is the concept of messenger in our school of thought. And imamat is the continuation of the risalat. So surely when we say ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, we say ashhadu anna nal a'immatul huda, that all our imams, they are the imams of the guidance. They are also same as the prophets. As we bear witness about the Prophet, we bear witness about Aimma alayhi salam. So now anybody who believes in imamat, he can understand what kind of a connection he has with Aimma alayhi salam. Now when he thinks about the ziyarat of Imam alayhi salam, even from the far away or from the close place to the grave of Aimma alayhi salam, at that time he thinks, he believes that he is speaking to a alive, he is not speaking to a dead body. This kind of concept, it is going to distinguish the school of thought of imamat from any other school of thought. Because all Aimma alayhim salam, they are still alive. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے آپ حضرات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹریول کرتے ہوئے, ایک گرم سیر ملک سے ایک سرد سیر ملک میں, انتہائی ہاٹ ویدر سے پھر ایک ٹھنڈے ملک میں جب آتے ہیں, تو ایک مرتبہ کلائمیٹ کا چینج ہونا, ملک کی تبدیلی انسان کی زندگی پہ کتنی اثر انداز ہوتی ہے. تھوڑا سا سفر کیا ہے تو تھوڑے سے سفر نے انسان کو متاثر کیا ہے. باڈی بھی متاثر ہوتی ہے, سول بھی متاثر ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں, ایک ملک سے دوسرے ملک کی ٹریول انسان پہ اتنی اثر انداز ہوتی ہے, تو کیا یہ انسان آمادہ ہے اس کے لیے کہ وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف سفر کرے؟ یہ اتنی کلائمیٹ صرف ملک کی تبدیلی کی وجہ سے ہوئی ہے. ٹریول بھی بائی ایئر کیا ہے, ایک جہاز کے ذریعے دوسرے جہاز پہ منتقل ہو کر ایک ملک سے دوسرے ملک پہ ایئرپورٹ پہ اتر گئے ہیں, چاند گھنٹوں کا فرق پڑا ہے. تو وہ خدا کی جو ایک لمحے میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کرنے والا ہے, وہاں کوئی ٹائم بھی لگنے والا نہیں ہے. بہت تھوڑی مدت میں لمحے لگیں گے کہ ایک انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جائے گا. ساری کلائمیٹ چینج ہو جائے گی, تمام سرکمسٹانسز چینج ہو جائیں گے. تو کیا انسان نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے کہ وہ اس دنیا میں وارد ہو سکے؟ یقیناً یہ مجالس اس دنیا میں وارد ہونے کے لیے ایک سامان مہیا کرتی ہے. یہاں سے ہم ذخیرہ لیتے ہیں, یہاں سے ہم شفاعت کے لیے ذخیرہ لیتے ہیں کہ اگر علماء عالم کو, مراجع عظام کو, آیت اللہ مرعشی نجفی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی آخری عمر میں وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جو رومال میں نے سید الشہداء کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کو پونچھنے میں استعمال کیا, اسے میرے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے. معلوم ہے یہ کتنی قیمت ہے اس مجلس کی, ان عزاداریوں کی کتنی قیمت ہے, ان آنسوؤں کی کتنی قیمت ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ ایک ملک سے جب چلتے ہیں دوسرے ملک میں وارد ہوتے ہیں تو ساتھ انشورنس لے کر چلتے ہیں. آپ نے ٹریول انشورنس لی تاکہ آپ دوسرے ملک میں جب وارد ہوں تو وہاں پر آپ بالکل ایک سٹرینجر کی طرح نہ ہوں. جب بھی آپ کو مشکل پڑے تو آپ اپنی انشورنس کمپنی کو فون کرتے ہیں کہ ہماری ٹریول انشورنس تھی, پلیز ہماری مدد کیجیے. حقیقت میں اہل البیت کی مجالس میں انسان اپنی ٹریول انشورنس لیتا ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کے لیے, تاکہ جب بھی وہاں مشکل پڑے, اس دنیا میں مشکل پیش آئے تو اس کے پاس سامان موجود ہو, وسائل موجود ہوں جن کے ذریعے وہ اپنے لیے, اپنی مشکلات کے لیے سامان فراہم کر سکیں. اور عزیزان گرامی, یہ کنٹینیوز عبادت اور کنٹینیوز تعلیم کا سلسلہ حقیقت میں مجالس کو اگر محض ایک ٹریڈیشن سمجھ لیا جائے, اگر فقط ایک کلچرل چیک لہٰذا آپ کر رہے ہیں, اگر یہ ہوگا تو اس صورت میں یہ مجالس مفید نہیں ہوں. لیکن اگر ہم ان کو ایسی موٹیویشن دیں کہ ہم ان ممالک کی ضروریات کے مطابق, یہاں کے نوجوانوں کی ضروریات کے مطابق ان مجالس آئیں اور ان مجالس کے ذریعے ایک ایسی موومنٹ پیدا کریں کہ جس کے ذریعے ہمارا معاشرہ یہاں پر بینیفٹ ہو سکے, ہمارے نوجوانوں کی تربیت ہو سکے, ہر آنے والا ان مجالس سے کچھ ایسے فروٹس لے کر جائے کہ اس کی زندگی کے لیے بہترین سرمایہ اکٹھا ہو سکے. یہ مجالس مفید بھی ہو سکتی ہیں اور بسا اوقات مضر بھی. مضر اس وقت ہو سکتی ہیں کہ جب یہ ایک روٹا بن جائے, پروٹین بن جائے, ایک گردش سے گزر کر واپس چلے جائیں. تو جو گردش کر رہا ہوتا ہے پھر ایک نقطے سے چل کر اگر اسی نقطے پہ واپس پہنچ جائے تو اس کو موومنٹ نہیں کہا جاتا ہے. موومنٹ تب بنتی ہے جب نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچ جائے. حرکت اس کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان ایک نقطے سے نکل کر دوسرے نقطے تک پہنچ جائے, ایک ٹارگٹ کو اچیو کر لے, تو اس کو حرکت کہا جاتا ہے. سید الشہداء کی مجلس تحریک ہے, موومنٹ کا نام ہے. اگر یہ موومنٹ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک اچیو کرتے ہیں. اگر ہم نے اچیو کیا تو موومنٹ کا مفہوم پورا ہو گیا. ہر فرد جائزہ لے سکتا ہے کہ کیا اس نے اچیو کیا ہے, اس نے کون کون سی چیزوں کو سیکھا ہے, کس حد تک اس نے ان مجالس کو مفید سمجھا ہے. لیکن اگر آنا جانا ہے, آ کے واپس چلے جانا ہے, سننے کی حد تک ہے. کہ سننے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ کہ جو سنتا ہے اور اس کو درک بھی کرتا ہے, ایک جو سن کر واپس چلا جاتا ہے. اگر مجالس سید الشہداء انسان کے ادراک کو, انسان کے فہم کو, انسان کی شناخت کو بڑھائیں, اس کی معرفت میں اضافہ کریں, تو یہ مجالس مفید ہیں. یقیناً یہ مجالس وہ عبادت ہیں کہ جس سے سرچشمہ ہدایت پیدا ہوتا ہے, جس سے چشمے پھوٹتے ہیں ہدایت کے, جس میں روشنی پیدا ہوتی ہے, دل روشن ہوتے ہیں, جس سے روح پرواز پیدا کرتی ہے, جس سے انسان کمال تک پہنچتا ہے. اور اگر یہ محض ایک موومنٹ, ایک حرکت ہو کہ جو ایک نقطے سے پھر اسی نقطے تک پہنچا دے, تو یہ گردش انسان کو تھکا دینے والی گردش ہے. پھر انسان کو اس ہیبٹ کی طرف لے جائے گا کہ جو ہیبٹ جو ہے وہ انسانوں کو عبادات سے بھی دور کر دیتی ہے, کہ مستحبات کے متعلق بہت کیئر فل رہنے کی ضرورت ہے. آئمہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر مستحبات تمہارے واجبات پر غالب آ جائیں, یا کبھی تمہارے واجبات کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں, تو ان مستحبات سے پرہیز کرنے کی کوشش کرو. لیکن اگر مستحبات واجبات میں اور لطف پیدا کرے, ایک مستحب ایک واجب کو رونق دے دے. اصل میں مستحب کی حیثیت واجب کے مقابلے میں کیا ہے؟ دیکھیں, آپ غذا کھاتے ہیں, دسترخوان آپ نے رکھا, تو دسترخوان پہ ایک واجب غذا ہوتی ہے کہ جو انسان کو ضرورت کے مطابق کھانی چاہیے. ہر انسان کو اپنی نیڈز کے مطابق غذا کھانی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سلاد بھی رکھ لیا, ہمارے معاشرے میں چٹنی بھی رکھ لیتے ہیں جی, کچھ دوسری چیزیں بھی اس کے ساتھ رکھ لی جاتی ہیں, تاکہ اس غذا کو مزید خوبصورت بنایا جا سکے. وہ واجب غذا کھاتے ہوئے اس کے ساتھ جب مستحب کھاتے ہیں, تو وہ واجب کو رونق بخشتی ہے, وہ اس کو مزید لذیذ بنا دیتی ہے. اگر یہ مستحبات یہ کام انجام دے رہے ہوں کہ ہمارے واجبات کو قوی کر رہے ہوں, ہمارے عقائد کو مضبوط کر رہے ہوں, ہمیں خدا کے قریب کر رہے ہوں, سید الشہداء کی تحریک کے نزدیک کر رہے ہوں, ہمارے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کر رہے ہوں, ہمارے اندر شوق شہادت پیدا کر رہے ہوں, تو پھر یہ مستحبات یقیناً بہترین رونق ہے. پھر یہ زینت ہے, پھر یہ لذت ہے, پھر یہ روحانی پرواز ہے, پھر یہ روح کی تقویت ہے, پھر یہ روح کی غذا ہے. لیکن اگر یہ تھکا دینے والے ہوں, دن بدن واجبات سے دور کر رہے ہوں, ہمیں بعض معاشرتی امور میں, بعض ثقافتی چیزوں میں الجھا کے رکھتے ہیں, تو پھر اس صورت میں مضر ہے. پھر وہ عبادت کی جو انسان کم کرے لیکن اس میں لذت ہو, وہ بہتر ہے. اس لیے خدا نے ہم سے اکثر عبادات نہیں چاہی ہیں, بلکہ خدا نے ہم سے احسن عبادت طلب کی ہے. اس نے یہ فرمایا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ اس نے انسان کو خلق کیا ہے تاکہ انسان سے بہترین عمل کا مطالبہ, بہترین عمل کی آزمائش کرے. یعنی کہا اکثر عملہ, 40 مجلسوں کے لیے نہیں کہا ہے, بلکہ کہا ایک مجلس جو خدا کے قریب کر دے, وہ 40 سے کہیں بہتر ہے. لیکن اگر 40 انسان کی زندگی کو اہل بیت اطہار کے قریب کر دیتی ہوں, تو یہ 40 یقیناً وہ چشمے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے علوم کے ساتھ ہمیں متصل کرتے ہیں. پھر یہ 40 زینتیں ہیں، یہ 40 لذتیں ہیں، یہ 40 روح کی غذائیں ہیں. صلوات پڑھنے آپ حضرات. ابتدائے سخن میں ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، آج صرف اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی راتوں میں اس موضوع سے متعلق تفصیل سے گفتگو کی جا سکے. ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سورہ اعراف کی آیت میں ارشاد بلتی ہو رہا ہے کہ ذات پروردگار کے لیے بہترین اسماء ہے، اسماء حسنہ ہے، کہ اگر اس کی ذات کو چاہو تو ان بہترین اسماء کے ساتھ اس کی ذات کو پکارو. آئے کریمہ میں پہلے اللہ نے اپنے اسم کرام کو، نام کو اقدام بیان کیا ہے، فرمایا وللہ، اللہ کی ذات کے لیے الاسماء الحسنی، جہاں پر بھی اسماء سے پہلے الف لام کا کلمہ آتا ہے اس کا معنی ہے کہ مخصوص اسماء، اور ساتھ اسماء کی صفت کو بیان کیا ہے، فرمایا وہ اسماء اسماء حسنی ہیں، وہ بہترین نام ہیں. یعنی ذات پروردگار جب اپنے متعلق بھی بیان کر رہی ہے تو بہترین نام کو انتخاب کرتی ہے، وہ ذات کے جو کمال مطلق کی ذات ہے، جس میں کمال اپنے مطلق حد تک پایا جاتا ہے، جس میں کہیں نقص کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ذات بھی جب نام انتخاب کرنا چاہتی ہے تو نام بھی اس کا کمال مطلق ہونا چاہیے، اس کے نام بھی اسماء حسنہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ حسن اس کی ذات پہ جا کر تمام ہوتا ہے، تمام حسنات بھی اس کی ذات پہ تمام ہوتے ہیں، وہ حسنہ ہونے کے اعتبار سے بھی کامل ذات ہے، لہذا اس کی اسماء بھی اسماء حسنہ ہونے چاہیے. پھر فرمایا فادعوہ بہا، کہ اگر تم خدا کو پکارنا چاہو تو ذات پروردگار کو اس کے بہترین اسماء کے ساتھ پکارا کرو. لہذا اس نے اپنے اسماء کو بعض مقامات پر ذکر بھی کیا ہے. ہم اپنی بسم اللہ کا آغاز جب کرتے ہیں تو اس میں حسنہ پروردگار سے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی رحمت اس کا اسم ہے، اسماء حسنہ میں سے ایک رحمت ہے. لیکن بسا اوقات ممکن ہے کہ ہم اسم جب نام لیتے ہیں، جے لیتے ہیں، اسم کی تعریف کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ فقط نام کی حد تک ہے، کیونکہ ہم ناموں کے ساتھ مانوس ہیں، ہم نے کسی کا نام زید رکھا، کسی کا نام بکر رکھا، کسی کا نام علی رکھا ہے، مختلف ناموں کے ساتھ ہم نے انسانوں کو پکارا ہے، تو یہ ناموں کے ساتھ پکارنے کی وجہ سے ہم بسا اوقات ممکن ہے ذات پروردگار کے متعلق بھی اسی انداز میں سوچیں کہ اس کے اسماء حسنہ بھی اسی طرح ہیں جیسے ہم نے لوگوں کے نام رکھ لیے. حقیقت میں ذات پروردگار کے اسماء سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ حقائق کہ جو اس کائنات میں موجود ہیں، وہ نام نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے. بعض اوقات ایک شے فقط نام کی حد تک ہوتی ہے، اس میں حقیقت نہیں پائی جاتی ہے. بعض اوقات ایک شے نام نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کی عکاسی ہے،
ذات پروردگار کے اسماء اس کی حقیقت کی عکاسی ہیں، اس کی ذات کی عکاسی ہیں، لیکن ذات کی عکاسی نام کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ انسان کبھی کسی کی ذات کو کسی کلمے میں نہیں پرو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو انسان کلمات کے ذریعے بیان کر سکے۔ یہ ہماری کمزوری تھی، یہ ہمارا ضعف ہے کہ ہمارا ادراک اتنا بلند نہیں ہے، ہمارا فہم اتنا بلند نہیں ہے، ہمارے اذہان اتنے بلند نہیں ہیں، لذا خدا نے اپنے حقائق کو کلمات میں پرو دیا تاکہ انسان اس کو درک کر سکے۔ رحمان کہہ دیا ہے اس لیے کہ انسان رحمت کو جانتا ہے، رحمت سے آشنا ہے، لیکن اس کی رحمت کو اس کلمہ رحمان کے ذریعے محدود نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی رحمت اس رحمان ہونے سے بھی بلند ہے، وہ ذات اس کلمے سے بھی بلند ہے۔ یہ حقیقت میں رحمان ہونا ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو رحمان کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ رحیم کا کلمہ حقیقت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اگر اس کو سمجھنا چاہے تو رحیم کے ذریعے سمجھ سکتا ہے، ورنہ وہ ذات اجل ہے اس سے۔ لذا علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ کلمہ کہ جو ریئل نیم ہے پروردگار کا، جس کو خدا نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے، مستجمع اور جمیع صفات ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ حقیقت میں اس کی حقیقت کی عکاسی نہیں کر سکتا ہے، یہ انسان کی ادراک اس کلمے تک پہنچ سکتی ہے، انسان اس کلمے کے ذریعے ذات پروردگار کو سمجھ سکتا ہے، صفات الہیہ کو پا سکتا ہے کہ وہ ذات کی جس میں ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ صلوات پڑھنے آپ حضرات، لہذا جب اس نے اپنے اسماء کو حقائق کی شکل میں خلق کیا ہے تو ان اسماء کے لیے مظہر بھی بنایا ہے۔ ہر اسم خود اپنا مظہر رکھتا ہے کہ اس کے اسماء تک پہنچنے کے لیے، اس کی صفات تک پہنچنے کے لیے انسان جب تک اپنے سامنے نمونہ نہ رکھتا ہو، اپنے سامنے وجود نہ رکھتا ہو کہ جو اس صفت میں کامل وجود ہو، تو انسان اس کی صفت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس نے اپنی صفات کو سمجھانے کے لیے، اپنے اسماء کی ادراک کے لیے مظہر اسماء بنائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس ہستی سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جس کو علی کہا گیا ہے، علی حقیقت میں اسم بھی ہے، حقیقت کی عکاسی بھی ہے، یعنی وہ بلندی کا نام ہے، وہ کمالات کا نام ہے، کمالات کی بلندی کا نام ہے۔ خدا نے اپنے علی کے اسم کے مظہر کی حیثیت سے علی ابن ابی طالب کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ لذا آئمہ اطہار علیہ السلام مظہر اسماء الہی ہیں۔ اب اگر اسماء الہی کو آپ دعائے جوشن کبیر میں مطالعہ کر کے دیکھیں کہ آپ ہر سال پڑھتے ہیں، میں بھی پچھلے سال آپ کے ساتھ گواہ تھا کہ آپ کے ساتھ مل کر دعائے جوشن کبیر پڑھی ہے، اگرچہ آخری دن جو آیا تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ بعض برادران یہ کہہ رہے ہیں کہ خلص دعائے جوشن کبیر، پروردگار ہمیں یہ دعائے جوشن کبیر سے نجات دے دے۔ جلدی جلدی جب پڑھنا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر انسان یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ خلصنا من النار، آگ تو دیکھ نہیں رہا ہے، ابھی تک اس کی شدت کو محسوس بھی نہیں کر رہا ہے، معلوم نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، ابھی یقین کی منزل اس حد تک نہیں پہنچی ہے، معرفت اس مقام پر نہیں پہنچی ہے، لیکن ابھی جو چیز سامنے دیکھ رہا ہے وہ دعا ہے، اور وہ بھی اتنی لمبی کہ رات کے 12:01 بج رہے ہیں اور اس رات کے حصے میں آپ دعا کو پڑھنا شروع کیا ہے اور وہ بھی ختم ہونے کو آ نہیں رہی ہے. مولانا نے تو بس شروع کر دی ہے اور اب چھوڑنے کو آ نہیں رہے ہیں. لہذا لوگوں نے کہا کہ مولانا ابھی جلدی جلدی کریں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جب ختم کرنے کے لیے کہا جائے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ پروردگار اس سے نجات دے دیں. سوال پڑھیں آپ حضرات. تو ذات پروردگار نے دعائے جوشن کبیر میں اپنے اسماء کو بیان کیا ہے. ہر ایک اسم حقیقت میں اس کائنات کی ایک حقیقت کی عکاسی کرتا ہے. حقائق عالم کو اس میں خلاصہ کر دیا گیا ہے. اگر تمام حقائق کی کائنات کو دیکھنا چاہیں تو اس دعائے جوشن کبیر کو پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ ذات پروردگار کس انداز میں اپنا بیان کیا ہے. جیسے دعائے جوشن کبیر منشور توحید ہے, اسی طرح مکتب اہل بیت میں زیارت جامعہ حقیقت میں امامت کا کنسٹیٹیوشن ہے. جیسے قرآن نے اپنے اسماء کو بیان کیا ہے دعائے جوشن کبیر میں, اسی طرح اہل بیت اطہار نے اپنے اسماء کو زیارت جامعہ میں بیان کیا ہے. وہاں پر حقائق کے اسماء الہی کو بیان کیا گیا, یہاں پر مظہر اسماء الہی کو بیان کیا گیا. دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے. اس دعائے جوشن کبیر کے ذریعے ہم معرفت پروردگار حاصل کرتے ہیں اور زیارت جامعہ کے ذریعے ہم معرفت آئمہ حاصل کرتے ہیں. اور حقیقت میں زیارت زائر اور مزور کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے. زیارت کرنے والا جب اس کی جس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کی زیارت کرنے جاتا ہے تو ایک رابطہ اور تعلق پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ممکن ہے تصور کریں کہ جیسے ہم قبرستان میں اپنے مومنین کی زیارت کرنے جاتے ہیں, اسی طرح آئمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت ہے. نہیں عزیزان گرامی, اگر مومنین فقط اذن دخول کو کہ جب ہم امام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بارگاہ امام میں کھڑے ہو کر, بہت سے لوگ زیارت پہ گئے ہوں گے, وہاں ایک کلمہ ہم کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا باب اللہ انک تشہد مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی. عجیب جملہ ہے کہ میں خدا کو گواہ کر کے کی کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے مقام کو بھی سمجھتے ہیں, میری کلام کو بھی سنتے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ ایک عقیدے کا اظہار ہے, یہ ایک باطنی بلیف کا اظہار ہے کہ جب ہم نے کہا ہم تشہد مقام, مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, میری کلام کو بھی سن رہے ہیں. لیکن مومن کی زیارت کرنا زندگی میں بھی باعث ثواب ہے, اگرچہ ہمیں تو فرصت نہیں ہوتی ہے. جن ممالک میں ہم آ چکے ہیں مومن کی زیارت تو دور کی بات ہے. اگر کوئی ٹیلی فون کرے کسی وقت کہ کین آئی کم فور اے ٹائم فور وار اے ٹائم ڈو یو ہیو اے ٹائم نو سوری اباؤٹ دیٹ آئی ایم ویری بزی, ہم کوشش کرتے ہیں کسی طرح ٹال جائے کہ مصیبت سار پہ نہ پڑے. لیکن زیارت کرنا مومن کی بہت بڑی عبادت ہے. زندگی میں بھی ایک مومن کی زیارت کرنا عبادت ہے. اب یہ عام آدمی کی زندگی کی عبادت ہے. جب ہم نے آئمہ علیہ السلام کے متعلق یہ کہا انت تشہد مقامی, آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں, ترد سلامی, آپ میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں, میری کلام بھی سن رہے ہیں, تو ایک انسان جو زندہ ہوا کرتا ہے اس سے یہ تین قسم کی توقعات کی جا سکتی ہیں. ایک وہ مجھے دیکھ رہا ہو, ایک میری بات کو سن رہا ہو, ایک میرے سلام کا جواب دے رہا ہو. تو عزیزان گرامی, آئمہ کی بارگاہ میں ہم جا کے یہ کہتے ہیں کہ آپ زندہ حقیقت ہیں, آپ کو ہم نے کبھی مردہ تصور نہیں کیا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ہم زندگی میں آپ کی بارگاہ میں آتے تھے ویسے آپ کی شہادت کی بات بھی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں. رضا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں کہ من زارنی بعد وفاتی کا من زارنی فی حیاتی, کہ جس نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی یہ اسی طرح ہے جیسے میری زندگی میں میری آ کر زیارت کرے. زندگی میں جب زیارت کے لیے اگر جائیں, ایک پیغمبر کی ملاقات کے لیے جائیں, تو انسان کو کس انداز میں جانا چاہیے, کن آداب کے ساتھ جانا چاہیے. جب انسان طبیعہ ہو اسے معلوم ہو فلاں غرفے میں فلاں کمرے میں پیغمبر موجود ہیں, تو پھر کس انداز میں جائے گا, اس کے چلنے کا انداز بدل جائے گا, اس کی داخل ہونے کا ادب بدل جائے گا, گفتگو کرنے کا ادب بدل جائے گا. اگر یہ یقین ہو, زیادتی یقین کی جائے, تو پھر انسان کی آداب میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے, انسان کردار میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے معرفت کی ضرورت ہے, پہچاننے کی ضرورت ہے کن کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں, کن کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. بہت سے اوقات مثلا آپ نے دیکھا کہ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں, جلدی سے کمرے سے وارد ہوئے, جا کر زری کے ساتھ چمٹ گئے ہیں. ہم نے زیارت سے مفہوم یہ سمجھا ہے, زیارت مفہوم یہ ہے کہ اگر جلدی سے انسان زری کے ساتھ لپٹ جائے تو انسان کی زیارت ہو جاتی ہے. نہیں عزیزان گرامی, زیارت کے خود آداب بیان کیے گئے ہیں. زیارت ادب یہ ہے کہ انسان گھر سے پاک و پاکیزہ ہو کر نکلے, وہ غسل کر کے نکلے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جن کے لیے خدا نے آیت تطہیر نازل کی ہے. پاک و پاکیزہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے انسان کو پاک پاکیزہ ہو کر جانا چاہیے, ان کے مقام کی معرفت لیتے ہوئے, ان کو پہچانتے ہوئے. لہذا ظاہر جب آئمہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو ایک کلمہ جو ہم کہتے ہیں کہ اتیتک زائرن عارفن بحقک, ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں آپ کے حق کو پہچانتے ہوئے, آپ کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے. جو حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کے لیے جاتا ہے اس کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے. لہذا ادب زیارت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ گھر سے چلتے ہوئے انسان آرام آرام سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر استغفار کرتے ہوئے بارگاہ آئمہ کی طرف بڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اب امام کی بارگاہ میں جا رہا ہے, وہ جو زندہ ہیں جن کے سامنے جا کر انسان خود مجسم ہونے والا ہے, اس مقام دیکھیں گے, اس کے سلام کو بھی سنیں گے, اتنے احترام سے آ کر سلام کرتا ہے, کس عظمت کے ساتھ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے. جتنی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا انسان خاص ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھیں یہ دنیا دار لوگوں کے سامنے بعض پوسٹیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. مثلا ایک علاقے کا ڈائریکٹر ہے, کسی کمپنی کا ڈائریکٹر ہے, چونکہ زیادہ اپنے ورلڈلی افیئر میں مبتلا ہے, اگر پتہ چل جائے فلاں آدمی اس بڑی پوسٹ پہ ہے تو جو ہی اس کے آفس میں داخل ہونے لگے گا تو آپ چونکہ حیثیت کا خوف ہے مشکل سے داخل ہوتا ہے. جب داخل ہوا تو ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہ کرے. اب جب انہوں نے کہہ دیا کہ کرسی پہ بیٹھ جائیں تو اس کو بھی اپنے لیے پریولیج سمجھتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا آپ بیٹھ جائیں. اب جب بیٹھا تو گفتگو کرنا چاہیے تو تھوڑی دیر کے لیے بات گلے میں اٹک گئی, گلا خشک ہو گیا, زبان چل نہیں رہی ہے, اپنا تعارف تک نہیں کروا رہا ہے. جو یہ جانتا ہے وہ کون ہے, خود اپنے آپ کو پہچانتا ہے. لیکن کبھی ممکن ہے اتنا خوف زدہ ہو جائے اپنا ہی نام بھول جائے, کیونکہ صدر صاحب کے سامنے آ گیا ہے, بڑی حیثیت کے سامنے آ گیا ہے. کسی جابر کے سامنے آ گئے. تو عزیزان اکرامی جو جو انسان کے سامنے سٹیٹس مشخص ہوتا چلا جاتا ہے، انسان معرفت حاصل کرتا ہے، کسی کو پہچان لیتا ہے کون کتنی بڑی پوسٹ پہ ہے، تو پھر اس کے سامنے آتے ہوئے بھی اسی خضوع و خشوع کے ساتھ آتا ہے. اگر انسان یہ جان لے کہ ایک ایسی ہستی کے سامنے جا رہا ہے کہ جو منبع اور مرکز واہی ہے، جو اللہ کی برگزیدہ ہستی ہے، تو پھر ذات پروردگار کی معرفت بھی رکھتا ہو تو پھر اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے انسان مختلف انداز میں جائے گا، پھر اس کا ادب مختلف ہے، پھر وہاں جا کر ممکن ہے بعض اوقات لکتک بیچاری ہو، گفتگو کرتے ہوئے بھی مشکل پیش آئے، کیوں؟ اس لیے معرفت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، ان کے مقام کو سمجھتا ہے. عزیزان گرامی مقتل کی طرف جب ہم نکاح کرتے ہیں تو حضرت سیدہ زینب کی سلام ہم منا رہے ہیں، روز عاشور کے بعد اتنی زاریاں ہیں وہ دو شخصیات کے ساتھ منسوب ہیں، ایک وہ جو سید الساجدی ہیں، ایک وہ جو اپنے باپ کی زینت ہے. اگر ہم دیکھیں تو زینب نے دو زیارتیں کی ہیں کربلا کی سرزمین پر، لیکن بڑی مصیبت سے زیارت ہیں. ہم بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بی بی نے بھی زیارت کی ہے. عزیزان اکرام ایک اس وقت بی بی نے زیارت کی ہے کہ جب مولا سید الشہداء کا سر جسم حسینی سے جدا ہو رہا تھا تو زینب نے 70 قدم کے فاصلے سے قلعۂ زینبیہ سے کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی زیارت کی ہے کہ مقتل نے لکھا ہے بی بی کبھی قلعۂ زینبیہ پہ آتی تھی، پھر پلٹ کر خیمے میں جاتی تھی، پھر پلٹ کر قلعۂ زینبیہ پہ آتی تھی، پھر کبھی زمین کربلا سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں زمین کربلا بلند ہو جا، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا بھائی کیسے امتحان دے رہا ہے. ایک اس وقت میری آزادی زیارت ہے اور ایک وہ زیارت ہے کربلا سے روانہ ہو رہی ہے. یہ زیارت بھی بڑی مشکل زیارت ہے عزیزان گرامی، ایک بہن کی زیارت ہے بھائی. ہمارے لیے زیارت بہت آسان ہے، ہم نے مقتل حسین کو نہیں دیکھا ہے، جس نے 70 قدم کے فاصلے سے دیکھا تھا. وہ جب 11 محرم کو کربلا سے روانہ ہونا چاہ رہی تھی تو یہاں پر ایک زیارت سید ساجدین کی ملتی ہے، ایک زیارت ملتی ہے، ایک نئی آزادی زیارت کی زیارت ملتی ہے. سنیں گے شیعیان اہل کس طریقے سے میری آزادی نے زیارت کی ہے کہ مقتل لکھا ہے ایک مرتبہ محمل سے میری آقا زادی نے نگاہ کی اپنے بھائی کی لاش، جب بی بی نے